हम शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वांग साहब, ये सवाल हमारे पास आया है कि इस वक्त जो मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस हैं पूरे आलम में, पूरी दुनिया में, उनमें मरकजी चैलेंज इस वक्त आपकी आप क्या महसूस करते हैं जिसको प्रायोरिटी पर तवज्जो देने की जरूरत है ताकि हम कहीं पेशरफ्त कर सकें?
मेरे नज़दीक दो चीज़ें हैं जो इस वक्त पूरी मुसलमान उम्मत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। एक ये कि मुसलमानों का मजहबी इल्म वक्त के साथ फरसूदा हो गया है। कमोबेश 1200 साल की जद्दोजहद से जो इल्म मुरत्तब हुआ था वो इंसानी काविश थी, और किसी इंसानी काविश को अगर आप 100 साल की उम्र भी दे दें तो ये बहुत होती है। हमारे यहाँ का इल्म कमोबेश 1200 साल निकाल गया है, लेकिन जमाने के तगयुरात में अब उसकी रिलेवेंस खत्म हो गई। लिहाजा पहला चैलेंज ये है कि मुसलमान अपने मजहबी फिक्र को या अपने मजहबी इल्म को रिकंस्ट्रक्ट करें, उसको रिव्यू करें, उसकी तरफ रजू करके उसका एक मरतबा फिर जायजा लें। लेकिन मुसलमानों के साथ हादसा ये है कि वो अपने इल्म की मोहब्बत में मुबतला हो चुके हैं, बल्कि मोहब्बत से ज्यादा अकीदत में मुबतला हो चुके हैं। उनके नजदीक उस पर नजर सानी करना या उस पर दोबारा नजर डालना ये ममनुआत में से है, और जब ये सूरत पैदा हो जाए और जमाना कुछ करवटें लेकर आगे बढ़ जाए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। पहला बड़ा चैलेंज ये है, इसको मुसलमान उम्मत में इस दौर में, जाहिर है कि ये चैलेंज भी इस दौर में पेश आया है, दुनिया पिछले 150-200 साल में तब्दील हुई है, इसमें फतूहात की बुनियाद पर सल्तनतें खत्म हो गई हैं, इसमें कौमी रियासतें वजूद में आ गई हैं, इसमें आज़ादी राय के तस्वुरात ने एक नई सूरत इख्तियार कर ली है, इसमें इंसानी हकूक के नए तस्वुरात पैदा हो गए हैं, इसमें इंसानों के बाहमी रवाबित को एक नए उमरानी माहदे की सूरत मिल गई है, तो एक दुनिया है जो तब्दील हुई है। मुसलमानों की इस पिछली 1.5-2 सदियों की तारीख में अगर किसी शख्स ने इसको महसूस किया तो वो सिर्फ अल्लामा इकबाल है। चुनाचे आप देखिए कि उनके खुतबात का उनवान ही ये है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। इससे गुफ्तगू नहीं है कि वो इसमें कामयाब हुए या नहीं, लेकिन उन्होंने तशखीस बिल्कुल दुरुस्त की। तो पहला बड़ा चैलेंज ये है। तो हमने उनकी शायरी को तो पढ़ा भी है, उसके साथ मोहब्बत भी की है, उसको पसंद भी किया है, लेकिन उनकी इस बात को कोई बहुत ज्यादा दरखोर इतना नहीं समझा, बल्कि उठाकर एक तरफ रख दिया है। और अगर खालिस मजहबी इल्म के रद्द अमल के बारे में आप पूछें तो वो गोया इस तरह का है कि चलिए हर आदमी से कुछ खराबियां भी सादिर होती हैं, इसको एक तरफ रख दें, तो वो उसको वो एतना देने के लिए तैयार नहीं हुआ। पहला चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज ये है कि दुनिया में आप किस बुनियाद पर खड़े होते हैं? वो तबई इल्म पर खड़े होते हैं। मुसलमान उसमें आखिरी दर्जे में पीछे रह गए। इस वक्त की दुनिया इल्म के मामले में ऐसी करवट ले चुकी है कि गोया एक जहान नौ पैदा हो गया है, उसमें पिछले 500 साल में मुसलमानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। जब आपका कंट्रीब्यूशन सिफर हो और आपके मुकाबले में कोई दूसरी तहजीब इल्म के मामले में इक्तशाफ पे इक्तशाफ किए चले जाए, ईजाद पे ईजाद किए चले जाए, तो जाहिर है कि आपके लिए एक बड़ा चैलेंज दरपेश हो जाता है। तो ये मेरे नजदीक ये दो बुनियादी चीजें हैं जो इस वक्त मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मसला बन गई हैं, और मुसलमानों का इल्म, मुसलमानों के उलमा, मुसलमानों के सियासी रहनुमा, मुसलमानों के ज़ुअमा अगर सबसे बढ़कर किसी चीज से बेताल्लुक है तो वह यही दो चीजें, यानी ना उन्होंने इल्म को, इल्म बहसियत इल्म उसको मौजू बनाया है, अल्लाह ने उनको इस जमाने में बहुत वसाइल भी दिए, लेकिन वो अपने यहां कोई इल्मी इनकलाब पैदा नहीं कर सके। यानी पिछले 100 साल में वसाइल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आप मुसलमानों की इजादात की एक फहरिस्त बना के देख लें, मुसलमान अहले इल्म के दुनिया में कंट्रीब्यूशन को रख के देख लें, वो कमोबेश सिफर है। अगर उन्होंने कुछ दुनिया को दिया भी है تو وہ مغرب میں جا کر دیا ہے اور طفیلی کی حیثیت سے دیا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے مذہبی فکر پر نظر ڈالنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اگر میری طرح کوئی آدمی اس کی جسارت کرے تو پھر اس کے بعد وہ فتووں کا ہدف بن کے رہ جاتا ہے اور ڈرے مارے کانپتا رہتا ہے، بس اس کے سوا کیا ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ دو چیزیں بنیادی چیلنج کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ اگر ان کا سامنا نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہے جو اقبال نے کہی تھی کہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستان۔
مسلمان کیا مسلمانوں کو غیر مسلم سیاسی جماعتوں میں جو اپنا خاص ایجنڈا رکھتے ہیں شریک ہو کر ان کے امیدوار بن سکتے ہیں، سیاسی سرگرمیوں میں شریک ہو سکتے ہیں، شرعی موقف کیا ہے؟ کیا شریک اس میں کوئی قباحت ہے یا اس میں کیا مستثنیات ہو سکتی ہیں؟
اس وقت دنیا میں تمام ریاستیں قومی ریاستیں بن چکی ہیں، نیشنل سٹیٹس ہیں، اور قومیت کی بنیاد وطن ہے۔ ہم پاکستان میں بھی ایک قومی ریاست بنائے ہوئے ہیں، افغانستان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ قومی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو کسی خطہ ارض کا شہری ہے وہ برابر کی حیثیت سے اس کی سیاست، معیشت، معاشرت میں شریک مانا جائے گا۔ یہی حیثیت ہندوستان کی بھی ہے، تو اس میں مسلمانوں کی یا کسی خاص فرقے کی الگ جماعتیں قائم کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ آپ کو سب کے ساتھ مل کر سیاسی جماعتیں بنانی چاہیے، ہندوستان میں بھی، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، اور اسی میں سیاست کرنی چاہیے، کیونکہ سیاست اپنی ذات میں کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ جب آپ کو اکثریت حاصل ہو کسی جگہ پر تو وہاں مذہب نے حکمران کی حیثیت سے بعض احکام دیے ہیں، وہ اگر کسی جگہ نوبت آئے گی تو ان احکام پر اللہ کے احکام ہے عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی اللہ کے ہاں وہ شخص منکر شمار ہو جاتا ہے جو اللہ کے فیصلے پر عمل نہ کرے۔ لیکن اللہ کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے آپ کے پاس اقتدار کا ہونا ضروری ہے، وہ آپ کو اگر کسی جگہ اکثریت کی بنیاد پر حاصل ہو گیا تو آپ ان احکام پر عمل کریں، اگر حاصل نہیں ہے تو پھر بہت سے دوسرے معاملات ہیں جن میں آپ رائے دیں گے، مشورہ دیں گے۔ امریکہ میں لوگ اپنی سیاسی جماعتوں میں شامل ہوں گے، برطانیہ میں اپنی سیاسی جماعتوں میں شامل ہوں گے۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ نہ ہمارے مذہبی رہنما یہ سوال برطانیہ میں اٹھاتے ہیں، نہ امریکہ میں اٹھاتے ہیں، نہ فرانس میں اٹھاتے ہیں، یہ ہندوستانی میں کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ خاص وجہ ہے اس کی، حد یہ ہے کہ پاکستان میں بھی نہیں اٹھاتے۔ پاکستان میں اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تین بڑی جماعتیں ہیں، ان سب میں غیر مسلم ہے، ذمہ داری کے منصب پر ہیں۔ تو اگر مسلمانوں کے ملک میں، یہاں ان کی اکثریت ہے، سیاسی جماعتوں میں مسلمان اور غیر مسلم برابر کی سطح پہ شریک ہیں تو ہندوستان میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ سب علماء نے مبارک دی کہ صادق صاحب لندن کے میئر منتخب ہو گئے، وہاں کسی کو یاد نہیں آئے گا شریعت کے خلاف ہو گئے، ہندوستان میں کیوں ہو جاتا ہے؟ ہندوستان آپ کا ملک ہے، آپ اس کو اپنا ملک سمجھیے، اس کی سیاست میں حصہ لیں۔ جہاں کوئی چیز آپ کے دین کے معاملے میں سامنے آئے گی اور وہاں اللہ کا، اللہ کی شریعت کا کوئی حکم ہوگا، وہاں حق کی گواہی دیں، صحیح بات کہیں، اس کو ماننے سے اللہ توفیق دے تو صاف انکار کر دیں، اس لیے کہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق۔ تو اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہونا حالات کے لحاظ سے، جب میں باپ ہوں تو تب میرے لیے باپ کی شریعت ہے، میں شوہر ہوں تو وہ شریعت ہے، میں اگر کسی جگہ حکمران ہو گیا ہوں تو میرے لیے وہ شریعت کے احکام ہے، باقی دنیا کھلی ہوئی ہے، اس میں مجھے کاروبار کرنا ہے، لوگوں سے معاملات کرنے ہیں، وہاں عالمگیر اخلاق کی اصول زیر بحث آئے۔
اگلا سوال استاد یہ ہے کہ پردے کے تعلق سے جو احکامات قرآن و حدیث میں ہیں کیا بس وہی کافی ہیں؟ پاکیزگی کے لیے کیا ماحول کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ آپ صرف قانون کی بات کرتے ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، آج کے ماحول سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، کیا اب حالات لڑکیاں آزادانہ گھوم پھر سکتی ہیں؟
یہ سارا ماحول صرف لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے، لڑکوں کے لیے بہت پاکیزہ ماحول ہے، اور جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں تو پاکیزگی آسمان سے برستی ہے، جبریل امین آ کے سارے دلی اور لکھنؤ کو دھو دیتے ہیں۔ جو صورتحال لڑکوں کے لیے ہے وہی صورتحال لڑکیوں کے لیے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ ابدی شریعت ہے، اس میں کچھ آداب بتا دیے گئے ہیں، کچھ اہداف بتا دیے گئے ہیں، یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. آداب وہی ہیں جو اللہ نے اپنی شریعت میں بتا دیے کہ مرد ہوں عورتیں ہوں, جہاں ملنے کا موقع ہو, کام کے مواقع ہوں, گھروں میں ہوں, باہر ہوں, دفتروں میں ہوں, تو سب سے بڑی چیز اپنی نگاہوں پر پہرا بٹھائے. اس لیے کہ یہ نگاہ ہے جو سب سے پہلا فیصلہ کرتی ہے. تو یہ چیز مردوں کو بھی کہی ہے, عورتوں کو بھی کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ مسئلہ صرف عورتوں ہی کا ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیے مردوں کو الگ سے مخاطب کر کے کہا ہے کہ اپنی نگاہوں پر پہرا بٹھاؤ, عورتوں کو الگ سے مخاطب کر کے کہا ہے کہ اپنی نگاہوں پر پہرا بٹھاؤ. اس کے بعد دوسری چیز, وہ بھی مردوں کو بھی الگ اور عورتوں کو بھی الگ 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 کہیے. قرآن کا عام اسلوب یہ نہیں ہے, وہ بالعموم مذکری کے سیگوں میں بات کر دیتا ہے بحثیت مجموعی مخاطب کر کے, لیکن یہاں الگ الگ کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس لیے کہ جو خدا کا دین ہے اس میں شرک کے بعد اور قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ بدکاری ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب ظاہر ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ زنا سے بچو یا بدکاری سے بچو, یا خزنہ فروجہن, مردوں کے لیے بھی یہی ہے یا فضو فروجہن. تو یہ دونوں الفاظ میں یہ بہت ہی خوبصورت نہایت جامع ہے. مطلب یہ ہے کہ لباس کے بارے میں احتیاط کرو, جسم کے جہاں اندیشے کی جگہ ہیں ان کے بارے میں احتیاط کرو. گویا شرم گاہیں اندیشے کی جگہ یہ تمہاری خاص توجہ کا مستحق ہے کہ ان کے بارے میں کوئی رکھنا نہ پیدا ہونے. بہت جامع تعبیر ہے, مردوں کو بھی کہا ہے عورتوں کو بھی کہا ہے. یہ کوئی ایک حکم نہیں ہے, یہ تو بہت سی ہدایات کا مجموعہ ہے. گویا سادہ لفظ یہ ہے کہ جہاں اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی رکھنا پیدا کیا جا سکتا ہے اس پر پہرا بٹھا دو. یہ بات مردوں کو بھی کہی ہے عورتوں کو بھی کہی ہے. اس کے بعد عورتوں کو ایک زائد بات کہی ہے, اس لیے کہ وہ چیز ان سے متعلق ہے. وہ یہ کہ انہوں نے اگر کوئی زیورات پہنے ہوئے ہیں, بنی ٹھنی ہیں, آرائش کی ہوئی ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آرائش کی چیزوں کو چھپا کر رکھیں سوائے ان کے جو ہاتھ پاؤں اور چہرے پر. یہ آداب ہیں جو بتا دیے گئے ہیں. اب جہاں تک اہداف کا تعلق ہے تو وہ بھی انہی آیات میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اس میں جو اصلی ہدف ہے وہ دل و نگاہ کی طہارت ہے, اطہر و لقلوب. یہ ہے وہ چیز جس کو ہدف بنایا گیا ہے کہ ہر شخص مرد ہے عورت ہے وہ یہ سمجھے کہ پاکیزگی, طہارت, دل کی پاکیزگی, نگاہ کی پاکیزگی, ماحول کی پاکیزگی, یہ میرا ہدف ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ اپنے حالات کے لحاظ سے تدابیر بھی کرتے ہیں, اقدامات بھی کرتے ہیں, ضرور کریں. تو قرآن مجید کا اپروچ یہ ہے, اس نے ایک آپ کو ہدف دے دیا ہے, اور پاکیزگی وہ ہدف ہے کہ جو اصل میں پورے دین کا ہدف. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ میں اپنی جنت کے لیے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کر رہا ہوں, اور فلاح وہی پائے گا جس نے پاکیزگی اختیار کر لی. اور پاکیزگی ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے بدن پہ بھی اختیار کرنی ہے, آپ کو کھانے پینے میں بھی کرنی ہے, اور آپ کو اپنے اخلاق میں بھی کرنی ہے. تو ہدف کیا ہے؟ پاکیزگی, تزکیہ. اور آداب کیا ہے؟ وہ وہی تین جو میں نے عرض کر دیے ہیں. اس کے سوا کوئی چیز دین میں نہیں ہے, نہ کسی قرآن مجید کی آیت میں ہے, نہ کسی حدیث میں ہے. سورہ احزاب میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہے, یا ایک وقتی تدبیر سے ہے جو بعض اوباشوں کے معاملے میں اختیار کرنے کی ہدایت کی.
جی بہت شکریہ آپ کا مولوی صاحب. اگلا سوال یہ انفلیشن اور سود انٹرسٹ کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں, انگلش میں ہے, میں اس کو انگریزی میں ہی پڑھ دیتا ہوں. As the inflation occurs in India 3-4% per year, the value of money depreciates. As we save the amount in bank, they give the interest. Can we take this interest from banks on our fixed deposits, etc., to match the value of depreciation due to inflation?
آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں پچھلے سوال کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ اس طرح کی نشست میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ مقالہ پڑھنے بیٹھ جائیں, اس لیے میں نے مختصر جواب دیا ہے. لیکن یہ جو آیات ہیں مرد و زن کے اختلاط کی, سورہ نور میں, احزاب میں, دوسری جگہوں پر, ان پر بہت تفصیل سے میں نے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے, اپنی تفسیر البیان میں لکھا ہے, اور دسیوں موقعوں کے اوپر یہ آیات پڑھائی ہیں, اور بہت تفصیل کے ساتھ ان کے احکام بیان کیے ہیں. ان سے متعلق جو دوسرے لوگوں کے نقطہ نظر ہیں ان کو بیان کیا ہے. تو اس لیے جن لوگوں کو اس سے دلچسپی ہو وہ چیزیں پڑھ لیں اور سن لیں. اس طرح کی کسی مجلس میں مختصر جواب ہی دیا جا سکتا ہے. اب اپنے سوال کی طرف, آپ نے جو سوال کیا وہ اصل میں ایک پیچیدہ صورتحال سے متعلق ہے. وہ پیچیدہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دین میں ایک ہدایت ہم کو یہ کی گئی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ضرورت سے زائد چیز موجود ہے, اللہ کا کچھ دیا ہوا ہے اور تمہارے کسی بھائی کو ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو دے دو, لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے اور قرض دے رہے ہو تو قرض پر منفعت کا مطالبہ نہ کرو. قرض پر منفعت کا مطالبہ سود ہے, بہت سادہ بات ہے. یعنی جب آپ اپنے کسی بھائی کو قرض دیں گے, خواہ وہ قرض کسی ذاتی ضرورت کے لیے دیا گیا ہے, خواہ کسی کاروباری ضرورت کے لیے دیا گیا ہے, خواہ کسی رفاہی مقصد کے لیے دیا گیا ہے, جب قرض دو گے تو قرض کی اخلاقیات یہ ہے کہ اس پر نفع کا مطالبہ نہیں کیا جائے. قرض پر نفع کے مطالبے کو سود کہتے ہیں, یہ ایک بنیادی بات سمجھ لیں. اب موجودہ بینکاری نظام میں مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے؟ بینکاری نظام کی ابتدا قرض دینے سے ہوئی تھی, منی لینڈنگ سے. وقت کے ساتھ اب بینک منی لینڈنگ صرف اس وقت کرتے ہیں جب وہ کریڈٹ کارڈ دے رہے ہوتے ہیں. ان کا باقی سارا کاروبار اب منی لینڈنگ حقیقت کے اعتبار سے نہیں رہا. جب وہ روپیہ دیتے ہیں تو حقیقت میں منی لینڈنگ نہیں کر رہے ہوتے, فائنانسنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ آپ کو گھر خرید کے دیتے ہیں, گاڑی خرید کے دیتے ہیں, مشینری خرید کے دیتے ہیں تو وہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے, لیکن بینک بھی مولوی ہیں, وہ لفظ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کو آج بھی منی لینڈنگ کہتے ہیں. جب وہ منی لینڈنگ کہتے ہیں تو فوری طور پر کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب تو جو نفع لیں گے وہ سود ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہے بینکاروں کی طرف. ہمارے علماء کی طرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ظاہر کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ جو تبدیلی حقیقت میں آ چکی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. یعنی علماء سے بات کریں اور انہیں حقیقت کی طرف توجہ دلائیں تو وہ جواب میں کہیں گے وہ کہہ تو یہی رہے ہیں کہ ہم قرض دے رہے ہیں, اور بینکاروں کو توجہ دلائیں کہ حضرات آپ قرض اب نہیں دے رہے, آپ فائنانسنگ کر رہے ہیں یا آپ ہائر پرچیز کر رہے ہیں, ازراہ کرم یہ نام بدل لیجئے, تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو دونوں جانب ملاؤں سے واسطہ پڑ گیا, یہ ہے پرابلم. اس کا بھال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سمجھانے کا عمل جاری رکھا جائے. میں یہاں ملیشیا میں ہوں, تو میں جب پاکستان سے یہاں آیا تو یہاں کے بینکاری نظام کو جب میں نے دیکھا, اور گاڑی کے معاملے میں یا گھر کے معاملے میں جو دستاویز منگوائی, تو معلوم ہوا کہ بالکل ٹھیک تبدیلی ہو چکی ہے, ہائر پرچیز ایگریمنٹ, یعنی وہ تعبیر تبدیل کر دی گئی, مسئلہ ختم ہو گیا. ہائر پرچیز ایگریمنٹ یعنی آپ نے گھر لینا ہے تو بینک نے گھر خرید کے آپ کو کرائے پر دے دیا اور بالاقساط بیچ دیا, تو ایک ہی وقت میں دو معاہدے ہو گئے, ہائرنگ کا معاہدہ, پرچیز کا معاہدہ. بالکل ٹھیک تعبیر ہے, حقیقت کا بیان ہے, لیکن اسی کو آپ کہہ دیں کہ مکان خریدنے کے لیے آپ کو قرض پر روپیہ دیا گیا تو سود کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو صورتحال کیا ہے کہ حقیقت تبدیل ہو چکی ہے, نام تبدیل نہیں, یہ ہے مسئلہ اصل. اس مسئلے کو جس دن سمجھ لیا جائے گا اس دن یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ میں تو کم سے کم تھک کے قبر میں چلا جاؤں گا, نہیں سمجھیں گے, دونوں ہی نہیں سمجھیں گے. حقیقت یہی ہے, یہ چیز میں نے لکھ دی ہے میری کتاب مقامات میں, سود کا مسئلہ کے زیر عنوان بیان ہو گئی ہے. اب سود حقیقی معنی میں اپنی حقیقت کے لحاظ سے صرف کریڈٹ کارڈ پر رہ گیا, اور اس کو بھی بہت آسانی سے نکالا جا سکتا ہے. باقی فائنانسنگ ہے یا ہائر پرچیز, حقیقت یہ ہے, لیکن بینک نام تبدیل کرنے کے لیے تیار. یعنی بحث ساری یہ ہو رہی ہے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی آدمی ہے, آدمی ہے, وہ کہتے ہیں گدا. نتیجے کے طور پر آدمیوں والے احکام اس پہ لگائے نہیں جا سکتے.
جی بہت شکریہ استاذ آپ کے جواب کا. یہ سوال اگلا ہے, ایک حالیہ ایشو انڈیا میں اٹھا جبکہ یہاں کی سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستی کو لیگلائز کر دیا ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس قانون جو سپریم کورٹ نے یہ پاس کیا ہے تو اس کے بارے میں مسلم کمیونٹی کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور اس پر کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟
دنیا کی کوئی عدالت گناہ اور ثواب کا فیصلہ نہیں کرتی، قانون کیا ہونا چاہیے اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھ لیجیے، ہمارے نزدیک یہ گناہ ہے، ہم اس کو گناہ کہیں گے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اسے گناہ کہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس کو گناہ کہنے سے نہیں روک سکتی۔ اس کے گناہ ہونے کو اللہ نے بیان کر دیا، اللہ کے رسولوں نے بیان کر دیا، اس وجہ سے یہ تو ہمارے دین کی بحث ہے۔ کسی چیز کو خلاف قانون قرار دینا یہ ریاست اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، اور اسٹیٹ حق رکھتی ہے کہ وہ کسی چیز کو خلاف قانون قرار دے، کسی چیز کو خلاف قانون قرار نہ دے۔ یہ جو فرق ہے اس کو عام طور پر امریکہ میں بھی یہ بحث ہوئی تو لوگ نہیں سمجھتے، جدید مغربی فکر میں جو اصل مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ گناہ کا یا نیکی کا نہیں ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کس معاملے میں مداخلت کر سکتی ہے، یعنی ریاست نے قانون سازی کرنی ہے تو ریاست کی مداخلت کن معاملات میں ہو سکتی ہے، ہم جنس پرستی ہو یا رضامندی کی بدکاری ہو، اس کو مغربی ذہن قابل دست اندازی پولیس نہیں سمجھتا۔ دیکھیے میں پھر عرض کر دوں، زیر بحث وہاں پہ گناہ ہونا نہیں ہے، قابل دست اندازی پولیس نہیں سمجھتا، یہ فکر دنیا بھر میں پریویل کر گیا ہے۔ یعنی نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ باہمی معاملہ ہے، غلط ہے تب ہے، صحیح ہے تب ہے، ریاست کا کام صرف ان چیزوں میں مداخلت کرنا ہے جہاں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ارتکاب ہو رہا ہے، وہ اس کو نہ حق تلفی سمجھتے ہیں نہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا وہاں پر بھی یہی بحث ہوئی امریکہ میں، اور یہ کہا گیا کہ قانونی پابندی نہیں ہونی چاہیے اس پر۔ بدکاری کے معاملے میں بھی یہی نقطۂ نظر ہے، ہندوستان میں بھی وہی چیز پہنچ گئی ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں ایک فکر ہے جو پیدا ہو رہا ہے، تو اس میں میرے نزدیک ریاست کوئی سزا نہیں دینا چاہتی نہ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، یہ ہر ریاست کو فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی نظم ہوگا تو ہم فیصلہ کر لیں گے، دنیا کی ریاستیں ہمارے نقطۂ نظر کی پابند نہیں ہیں، وہاں جو بھی سپریم کورٹ ہوگی، جو بھی ادارے ہوں گے، وہ اپنے طریقے سے فیصلہ کریں گے۔ ہم اگر اس فیصلے کو گناہ کے نقطۂ نظر سے اور نیکی کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ پوری بات کہنے کا حق ہے، اس لیے کہ ہمیں مذہب کی بات کرنے کا حق بھی یہی دنیا دے رہی ہے۔ یہ اصول بھی مان لیا گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے، اپنے مذہب کو بیان کرنے، اپنے مذہب کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کا حق ہے، تو ہم اپنے اس حق کو استعمال کریں گے شائستگی اور تہذیب کے ساتھ، باقی اس طرح کے قانونی مسائل کو بہت زیادہ اہمیت نہ دیا جائے، جب آپ کے پاس اقتدار ہوگا دیکھ لیں۔
جی بہت شکریہ استاذ۔ اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی چھوٹی سی بستی 13-14 سال دین کی تبلیغ کی، اس میں اس کے بعد جہاد یا طاقت کا استعمال کیا، پر میں نے آپ کے لیکچرز میں سنا کہ اس وقت کے سپر پاور دو ملک ان کو خطوط لکھے گئے اور اس کے خطوط کے ذریعے دعوت دی گئی، بعد میں جہاد کیا گیا۔ اس اتنے بڑے ملکوں کو صرف خط کے ذریعے دعوت اور جہاد یہ صرف کافی تھا یہ اتمام حجت کے لیے؟
اللہ کا رسول جب زمین پر موجود ہوتا ہے تو وہ خدا کی آیت اور حجت ہوتا ہے، اس کا زمین پر موجود ہونا اصل میں قیامت برپا کر دیتا ہے، ایک ایسی ہستی جس کے ساتھ خدا مخاطب ہے، یہ ہما شما نہیں ہے۔ خدا نے مخاطب ہو کر پہلے اس پیغمبر کے ذریعے سے اپنی مائیت کا ظہور کیا جزیرہ نما عرب میں، اس مائیت کے ظہور میں 12-13 سال یا 15 سال جتنے بھی لگے، باقی دنیا کے لیے جب اس مائیت کا ظہور ہو گیا، یعنی خدا ساتھ ہے اس ہستی کے، اور اتنے بڑے پیمانے پر ہو گیا کہ تاریخ بن گئی، تو اب اس کے بعد پیغمبر کا صرف دعوت دے دینا کافی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں خدا کا رسول ہوں، میں یہاں موجود ہوں، میں نے خدا کی جزا و سزا کو برپا کر کے دکھا دیا ہے، خدا کی مائیت میرے ساتھ ظاہر ہو گئی ہے، میرے سامنے سرنڈر کرو، اگر کوئی اشکال ہے تو آؤ پیش کرو، کسی چیز کو سمجھنا ہے تو میں موجود ہوں. 4 سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے, اس کے بعد یہ مہلت تھی ان کے لیے. تو پیغمبر جب خدا کی ماہیت کو ظاہر کر دیتا ہے اس کے بعد پھر تفصیلات کی ضرورت نہیں رہتی, بات وہ ہو گیا تھا امام. تو اس لیے یہ رسول کی دعوت تھی. میں نے اس پر ایک مضمون لکھا ہے, میری کتاب مقامات میں ہے, رسولوں کا اتمام حجت کے عنوان سے. اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ جب کسی قوم کو رسول دعوت دے دے, خط لکھ کے دے دے, زبان سے دے دے, پیغام بھیج کے دے دے, رسول دعوت دے دے, اور رسول اس وقت دنیا میں موجود ہو, اس قوم کو اتنی مہلت دے دی جائے کہ وہ اگر سمجھنا چاہے, جاننا چاہے, رسول کو دیکھنا چاہے, آ کے دیکھ لے, سمجھ لے, یہ مہلت اس کو دے دے. خدا کے رسول کے ساتھ, خدا کے ساتھ ہونے کا, خدا کی ماہیت کا آنکھوں کے سامنے ظہور ہو جائے تو حجت تمام ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ ہو گیا, اس کو لوگ اس زاویے سے نہیں دیکھتے, وہ سمجھتے ہیں خط لکھ دیا.
جی بہت شکریہ استاد. یہ پوچھتے ہیں, اگلا سوال ہے, آج کا زمانہ قومی ریاستوں نیشن سٹیٹس کا زمانہ ہے, ہر ریاست اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنی سرحدیں اس نے بنا لی ہیں, آپ ان سرحدوں کو کھولنے کی بات بھی کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ سرحدیں نہ رہنے سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا, اور سرحدیں کیوں بنائی گئی ہیں, سرحدیں رہنے سرحدیں نہ رہنے پر وضاحت چاہیے.
دیکھیے, اس دنیا کے اندر ایک اصول مان لیا گیا ہے, وہ اصول یہ ہے کہ کوئی فیصلہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں کیا جا سکتا. نقل مکانی کا حق انسان کا بنیادی حق ہے, اس حق پر آپ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. یہ بدقسمتی ہے کہ اس کو مان لیا گیا ہے, بدقسمتی ہے کہ مان لیا گیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ 200 سال پہلے کچھ لوگ ایک جہاز میں سوار ہو کے آسٹریلیا میں جائیں, ان کو حق تھا, مجھے کیوں نہیں؟ یعنی کیا اصول ہے اس کے پیچھے, کیا اخلاقی دلیل ہے؟ تو تمام انسان جہاں چاہے خدا کی زمین پر جائیں, خدا کی زمین سوال للسائلین ہے. قومی ریاستیں ضرور بنائیے, امریکہ میں 50 کے قریب سٹیٹس ہیں, ان کی سرحدیں بھی ہیں, ان کی اپنی حکومتیں بھی ہیں, لیکن آپ جس اسٹیٹ سے چاہیں دوسری اسٹیٹ میں چلے جائیں. تو آپ انسانوں کے نقل مکانی کے حق پر پابندی نہیں لگا سکتے, کیونکہ جب آپ انسانوں کے کسی بنیادی حق پر پابندی لگائیں گے تو آپ کو اس کے لیے یا تو علم و عقل کے مسلمات سے دلیل دینی پڑے گی یا خدا کی طرف سے دلیل پیش کرنی پڑے گی. اس چیز کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. تو میرے نزدیک اس حق کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو لڑنا چاہیے. لڑنا چاہیے سے مراد یہ نہیں کہ تلوار اٹھانی چاہیے, یعنی یہ بات بیان کرنی چاہیے, انسانوں کے لیے سرحدیں کھولنی چاہیے. اس سے بہت ظلم وجود میں آ رہا ہے, کیونکہ یہ سرحدیں بہت سے سیاسی واقعات کے نتیجے میں وجود میں آئی ہیں, یہ کسی منصفانہ تقسیم پر مبنی نہیں ہے. آسٹریلیا میں 8 گھنٹے میرا جہاز پرواز کرتا رہا, نیچے کچھ بھی نہیں, یعنی ایک لک و دک میدان. یہی حال روس کا ہے, یہی حال امریکہ کے بہت سے علاقوں کا ہے. تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ باقی انسانوں کا راستہ روکتے ہیں؟ یہ بھی بالکل غلط خیال ہے کہ ساری دنیا اٹھ کے چل پڑے گی. میں پوچھتا ہوں کہ کیا سارے ہندوستان سے لوگ دلی آ گئے, سارے کے سارے کلکتہ چلے گئے, کیا تمام دیہات خالی ہو گئے ہیں, کراچی میں آ گئے لوگ, لاہور میں آ گئے؟ کچھ بھی نہیں ہو. یعنی ایک نقل مکانی کا عمل ہوگا, لوگ اپنی جڑیں آسانی سے نہیں چھوڑتے, اس کے بعد ایک بیلنس وجود میں آ جائے. لوگوں کے اس حق پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. تو قومی ریاستیں بالکل ٹھیک ہیں, قائم رہنی چاہیے, اس سے انسان اپنی شناخت کا اظہار کرتا ہے. پھر یہ کہ جو علاقے آپ کے پاس ہیں ان میں اللہ کے دیے ہوئے وسائل بھی ہوں گے, زمین کے خزائن بھی ہوں گے, آپ ان سے فائدہ اٹھائیے. امریکہ میں بہت سی ریاستیں ہیں کہ جو ان خزائن کے اعتبار سے بہت امیر ہیں. میں امریکہ کی مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک دور حاضر کی جو قومی ریاستوں کی موومنٹ ہے اور یہ دفالیہ کے معاہدے کے بعد جو اصول قائم ہوئے ہیں دنیا کی سیاست میں, ان کا سب سے زیادہ جدید ظہور وہاں ہوا ہے. 50 ریاستوں پر مبنی اگر ایک حکومت قائم ہو سکتی ہے تو پوری دنیا میں ایک عالمی حکومت کیوں نہیں قائم ہو سکتی؟ اور اس وقت کی دنیا کا ہدف عالمی حکومت ہی ہونا چاہیے. ورنہ آپ بھی میزائل بناتے رہیں گے, ہم بھی بناتے رہیں گے, کبھی اپنے ماتھے پر مار لیں, کبھی دوسروں پر مار لیں.
جی استاد بہت شکریہ جواب کے لیے. یہ اگلا سوال ہے, یہ پوچھتے ہیں کہ پچھلی ایک صدی میں امت کے مقصد وجود پر کافی تحریریں لکھی گئی ہیں, جس کا لب لباب یہ ہے کہ امت ایک خاص مقصد کے لیے وجود میں لائی گئی ہے اور اس امت کو اس مقصد کے لیے جدوجہد کرنا ہے, اور امت کے زوال کے اسباب ہیں میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اس مقصد کو بھول گئی ہے اور اس کے لیے جدوجہد تر کر چکی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا فلسفہ ہے جو پچھلی ایک صدی سے امت کو باور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
یہ بات کہ مسلمان بحثیت امت اپنا ایک مقصد وجود رکھتے ہیں, یہ تو قرآن مجید میں بیان ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ بیان ہو گیا کہ لتکون شہداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شہید. اس امت کی ابتدا بنی اسماعیل سے ہوئی ہے, وہیں سے اس کی وسعت ہو رہی ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط قرار دیا ہے, یعنی ان کے ایک طرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے, دوسری طرف دنیا کی اقوام ہے, اور وہ درمیان میں اللہ کے دین کے گواہ بنائے گئے ہیں. اخرجت للناس, یہ مقصد ہے, یہ امت مسلمان کی حیثیت سے دنیا تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے برپا کی گئی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور اس طرف توجہ دلانی چاہیے. آپ میزان میں دیکھیے جو قانون دعوت ہے, اس میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ دعوت کی تحلیل کی ہے کہ فرد کی دعوت کیا ہے, ریاست کی دعوت کیا ہے, پیغمبر کی دعوت کیا ہے, علماء کی دعوت کیا ہے. تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ جو ذریت ابراہیم ہے یا بنی اسماعیل ہے, جن کا ظاہر ہے کہ جیسے ہی ہم ایمان لاتے ہیں تو تباً حصہ بن جاتے ہیں, یہی ہے جس کو آپ امت مسلمہ کہتے ہیں. تو اس کا مقصد وجود ہی یہ ہے کہ یہ خدا کی دعوت, خدا کا پیغام یہ لوگوں تک پہنچائے, باقی دنیا پر حجت تمام کریں اور ان تک اللہ کی دعوت پہنچائے. لیکن اس کا زوال سے اور عروج سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے کہ زوال اور عروج کے کچھ قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, اگر ان قوانین کی پیروی نہیں کی گئی تو آپ یہ کام کرتے ہوئے بھی زوال میں چلے جائیں, اور کی جائے گی تو عروج بھی مل جائے گا. وہ قوانین یہ ہیں کہ دنیا میں عروج کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی گئی ہے, یہ خدا کے قانون کا مطالعہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے, علم میں برتری, اخلاق میں برتری. زوال کیسے آئے گا؟ علم سے محرومی, اخلاق میں زوال ہو جاتا. تو اب آپ اس دونوں پہلوؤں سے جائزہ لے کے دیکھ لیجئے. مقصد وجود پر بہت گفتگو ہو رہی ہے اس 150 سال میں, 200 سال میں. جو یہ بنیادی چیزیں ہیں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ بھائی میں ایک آدمی کو کہتا ہوں کہ میاں دیکھو, اگر تم نے اپنی شادی کو کامیاب کرنا ہے تو اچھی معاشرت اختیار کرو, اچھا رویہ اختیار کرو, بیوی کے حقوق ادا کرو. تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہاں جناب تو مرد ہی نہیں ہے, اب شادی کامیاب ہو جائے. تو کسی امت کے زوال اور عروج کی بنیاد یہ چیزیں ہیں, علم میں وہ کس مقام پر کھڑی ہے, اخلاق میں کس مقام پر کھڑی ہے. جب وہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے اپنے آپ کو محکم کر لے گی تو عروج شروع ہو جائے گا. اب اس کو بتایا جائے گا کہ تم امت کی حیثیت سے اللہ کے دین کی شہادت دو. جب وہ شہادت دے گی تو گویا اللہ تعالیٰ جو بنیادی چیزیں ہیں ان پر اب افزونی فرمائے گا, وہ اٹھ کھڑی ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گی. لیکن ان بنیادی چیزوں کو حاصل کیے بغیر نہ آپ وہ کام کر پائیں گے نہ ان کا کوئی نتیجہ نکلے. وہ تو میرا فرض ہے امت کی حیثیت سے, آپ کا فرض ہے کہ ہمیں اللہ کا دین پہنچانا ہے, اس کی گواہی دینی ہے. لیکن پہلے امت کی حیثیت سے یا قوم کی حیثیت سے جو چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ تو پیدا کریں, وہ علم و اخلاق کی برتری. اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جو اخلاق کا لفظ جب کسی اجتماع, جماعت, قوم اور ریاست کے لیے بولا جاتا ہے تو اس میں اصل اہمیت اجتماعی اخلاقیات کی ہوتی ہے. آپ کتنے سچے ہیں, معاہدات کی کتنی پابندی کرتے ہیں, آپ اپنے گرد و پیش کو کتنی طہارت دیتے ہیں, آپ کے کاروبار, آپ کے معاملات میں کتنی سچائی ہے, یہ چیزیں ہیں جو اجتماعی اخلاقیات ہیں. تو ان کا تناسب ذرا مسلمانوں میں جانچ کے دیکھ لیں. میں تو ایک لمبے عرصے سے پاکستان میں اگر کوئی آدمی مجھے بتائے کہ فلاں صاحب مذہبی آدمی ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر پہلے آپ نے ایک درجے کی احتیاط کرنی تھی تو اب 10 درجے کی کیجیے گا معاملہ کرنے کی.
جی بہت شکریہ استاد. یہ اگلا سوال ہے, یہ انگلش میں ہے, یہ پوچھتے ہیں سوسائٹیز رائٹ آف زکات آن پروڈکٹیوٹی یعنی 10 to 15% اینڈ آن ویلتھ 2.5%. If the government demands tax up to 40% and in some instances 45% as corporate tax, then does it become obligatory on a Muslim to comply?
یہ میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جب حکومت آپ سے ٹیکس لے لیتی ہے تو آپ پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زکات کا حساب کریں. وہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ طریقہ الگ ہے حکومتوں سے تو حساب آپ کو لازمن کرنا چاہیے. تو فرض کیجئے کہ آپ کی زکات 10,000 روپے بنتی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اور آپ ٹیکس میں 18,000 روپے دے چکے ہیں تو زکات ادا ہو گئی, اور اگر ٹیکس میں آپ نے 8,000 دیا ہے تو 2 مزید دے دی, حکومت تو نہیں لے گی, آپ کو ادا کرنا. تو زکات کو آپ اپنے ٹیکس میں منہا کر سکتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. اور جس وقت بنو امیہ نے کچھ ٹیکس لگائے تھے تو صحابہ اور تابعین میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کیا تھا, اس کے شواہد موجود تھے. تو اس وجہ سے یہ کام کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ یہ ریاست کا حق تھا جو اس نے بالجبر آپ سے لے لیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے آپ کے 10,000 روپے دینے تھے اور اتفاق سے وہ 10,000 روپے آپ کے پاس آ گئے, وہ آسانی سے دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو بس رکھ لیجیے.
بہت شکریہ عالم صاحب. اگلا سوال ہے, یہ آپ کے خدمت میں کہتے ہیں, السلام علیکم, آئی ہیڈ ریڈ یور اوپینین آن پیئر آف انٹرسٹ یعنی جو سود ادا کرتا ہے اس کے بارے میں, جو آپ کا نقطۂ نظر ہے مخصوص. تو لاجیکلی واٹ یو ہیڈ سیڈ از ٹرو, بٹ دی ہسٹوریکل ایویڈنس آف آؤٹ لوئنگ انٹرسٹ اینڈ دی میننگ آف دا ورڈ موکل ریگارڈنگ دی حدیث آن انٹرسٹ ڈیمانڈس لاٹ مور ایکسپلینیشن دین which you had given in your book Mizan. So can you please elaborate it a bit more? کہ موکل کا لفظ ہے, اس کو آپ دینے والے کے معنی میں کیوں نہیں لے رہے ہیں؟
یہ سوال بہت اچھا کیا آپ نے اور اس طرح مجھے موقع ملا ایک بات کی وضاحت کرنے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ لفظ کے اندر اگر تو کوئی احتمال نہ ہو, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں ہوتا, وہاں تو بحث ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر لفظ میں 2 احتمالات پیدا ہو جائیں تو پھر کسی اصول پر آپ فیصلہ کرتے ہیں. وہ اگر تو قرآن ہے یا کوئی منظم تحریر ہے تو سیاق سباق فیصلہ کر دیتا ہے, کانٹیکسٹ فیصلہ کر دیتا ہے, لیکن روایتوں میں ایسا نہیں ہوتا. یعنی ہمارے پاس وہ کسی باقاعدہ منظم تحریر کی صورت میں نہیں ہے, وہاں قواعد عامہ یا اصول عامہ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے. تو موکل کا لفظ اس بات میں تو 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ دونوں احتمالات رکھتا ہے, یعنی سود دینے والے کو موکل کہا جائے اس لیے کہ وہ بہرحال کچھ پیسے دوسرے کو کھلا رہا ہوتا ہے, اس ایجنٹ کو موکل کہا جائے کہ جو اسامی ڈھونڈ کر لاتا ہے. اور آپ اگر دیکھیں گے قدیم عربی لٹریچر تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے ان ایجنٹوں کے لیے. تو لفظ میں با اعتبار لغت 2 احتمالات. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت میں یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے, تو وہ اصول عامہ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. وہ اصول عامہ کی بنیاد یہ ہے کہ جب کسی چیز کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے تو اس کی علت کیا ہے وہ آپ بتاتے ہیں. سود کھانے کی علت یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کی جائز کمائی ظلم سے لے لی ہے, قرآن مجید کہتا ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے, گویا علت حکم ظلم ہے, دینے والے نے ظلم تو کیا نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ مظلوم ہے. تو ایک ہی صورت ہو سکتی تھی کہ آپ اسے اس کا معاون قرار دیں اور لا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے عام اصول پر اس کو روکیں. تو میرے نزدیک یہ تعاون بنتا نہیں, اس لیے کہ تعاون اس چیز کے نتائج میں شرکت سے بنتا ہے. وہ کون بنا رہا ہے؟ وہ اصل میں وہ آدمی بنا رہا ہے جو اس کے لیے اسامیاں ڈھونڈ کے لا رہا ہے. تو اس لیے میں اس دوسرے معنی کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ یہ اصول کے بالکل مطابق.
جی بہت شکریہ استاذ. اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ حدیث پر جو آپ کام کر رہے ہیں, حدیث کا پروجیکٹ, اس میں روایات کو آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں کیا کسی موقع پر جو شیعہ کتب حدیث ہیں ان کو بھی آپ اس میں ملحوظ رکھیں گے؟ یا
دوسرے مرحلے میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو شاید اس پر بھی کام کریں, لیکن اس میں اصل میں چونکہ ایک اصولی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صحابہ کرام سے نیچے ہر شخصیت پر جرا ہوگی, بلکہ صحابہ کرام میں بھی جو صحابہ غیر معمولی حیثیت نہیں رکھتے ان پر جرا ہوگی, ان میں سے کوئی مجہول نام ہوگا تو اس کی بھی تحقیق ہوگی, ان کے ہاں یہ معاملہ آئمہ تک پہنچ جاتا ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ درمیان میں بہت سی کڑیاں حائل ہو جاتی ہیں, تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جو ہمارے ہاں کے حدیث کے علم میں ہے اور ان کے ہاں کے حدیث کے علم میں ہے, تو اس میں اکٹھا کام نہیں کیا جا سکتا, یعنی وہ لازم ہے کہ یہ کام مکمل ہو اور اس کے بعد پھر اس پر نظر ڈال کے دیکھی جائے کہ اس کی روشنی میں وہاں سے کیا قابل قبول اور کیا قابل قبول. وہاں بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے, بہت بات پر آ گیا ہے معاملہ, اور جب بہت بات پہ آ جاتا ہے ان کے ہاں چونکہ کوئی بھی امام آخری امام تک اگر روایت پہنچ گئی ہے تو وہ گویا رسول اللہ تک پہنچ گئی, اس کو ہم علمی اور عقلی طور پر مانتے نہیں.
جی
اس کے دلائل دے سکتے ہیں کہ کیوں نہیں.
جی استاد, چل یہ اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں, قرآن کریم میں لحم الخنزیر اسپیسیفک خاص ہے, مینشن ہوا ہے کہ حرام ہے گوشت جو ہے خنزیر کا, اس اعتبار سے سوال یہ ہے کہ کیا خنزیر کی دوسری چیزیں جو اس کے اجزاء ہیں جیسے چمڑا وغیرہ ہے, تو اس ان کا دیگر دوسرا استعمال جائز ہوگا؟
یہ میں کبھی آج تک نہیں سمجھ سکا کہ خنزیر سے کیا خصوصی دشمنی ہے, اس سے پہلے میتا بیان ہوا ہے, یہ سوال اس کے بارے میں کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں صرف یہ الفاظ ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے, مردار کا اطلاق پورے جانور پر ہوتا ہے, یہاں تو اللہ تعالی نے خاص لحم الخنزیر کا ہے, صرف خنزیر بھی نہیں کہا, تو کوئی خاص دشمنی ہے اس کے ساتھ؟ بھائی کھانا ممنوع ہے, باقی سارے استعمالات بالکل جائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں بکری مری ہوئی پڑی تھی, تو آپ نے, میتا ہے نا حرام ہے اس کا گوشت کھانا, تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تم لوگوں نے اس کی کھال اتار کے دباغت دے کے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو لوگوں نے کہا یہ حرام ہے, آپ نے فرمایا حرام اس کا گوشت ہے, کھال کو کیا ہوا؟ لیکن سور سے خاص دشمنی ہے. ہم تو جب پیدا ہوئے تو اما جان نے یہی بتایا کہ اس کا نام بھی منہ پر آ جائے تو پلید ہو جاتی ہے. یہ باعث کیا ہے اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا, جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جو درندے ہیں یعنی سری درندے ہیں جیسے شیر ہے چیتا ہے, وہ حرمت اصلی ہے. اس کا معاملہ تو مشتبہ ہونے کی وجہ سے شریعت میں زیر بحث آیا ہے, کیونکہ یہ واحد جانور ہے, دنیا میں واحد جانور ہے کہ جو بکری کی سپیشیز سے ہے, صنف کے لحاظ سے بکری کی سپیشیز سے ہے, اور گوشت کھاتا ہے اور کچلیاں رکھتا ہے, تو اس کے درندہ ہونے میں اور چرندہ ہونے میں اشتباہ تھا جس کو اللہ نے دور کیا.
بہت شکریہ گاندھی صاحب. یہ اگلا سوال ہے, اس
میں حرام بنتا ہے
جی,
اس کو اٹھا کے سب سے اوپر کر دیا.
جی
جی
اگلا سوال یہ ہے, پوچھتے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ مطلب فرمایا ہے کہ تصوف کے علم میں یہ ممکن ہے کہ ملائکہ سے رابطہ کیا جائے, اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق قائم کیا جائے, رابطہ قائم کیا جائے, اور یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں نظائر موجود ہیں, حضرت ابراہیم نے اپنا راستہ خود ڈھونڈنے کی صحیح کی, اور انہوں نے پہلے ملائکہ سے رابطہ ان کا ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوا, تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی کرامتیں صحیح ہیں؟ اگر اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ دے, کل ہی پوچھا تھا ایک مجھ سے کہ سیدہ مریم کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیا ہے علیہ السلام, کہ وہ بے موسم کے میوے ان کے اس میں حجرے میں آ جاتے تھے, تو اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟
میرے نزدیک تو وہاں بے موسم کے میوے ہمارے مفسرین نے داخل کر دیے ہیں کیونکہ اچھے ہوتے ہوں گے. جہاں تک اصل الفاظ کا تعلق ہے وہ عنایت کے معنی میں ہے, یعنی جب بھی حضرت یحییٰ جاتے, حضرت زکریا جاتے تو وہاں اللہ کی عنایتیں, اللہ کا کرم دیکھتے. وہ اصل میں وہ روحانی برکات ہیں جو اس غیر معمولی شخصیت کا احاطہ کیے ہوئے تھی, تو ان کا ذکر ہے. آپ اگر چاہیں تو اس میں استاد امام امین حسن اصلاحی صاحب کی تفسیر دیکھ لیں, میرے نزدیک انہی کی تعبیر اس معاملے میں صحیح ہے. اس کو تو الگ سے دیکھ لیجئے, تدبر قرآن میں انہوں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کر دی. میں نے اس لیے زیادہ تفصیلی بحث نہیں کی اپنی تفسیر میں, میرا قاعدہ ہی یہ ہے کہ جس پر وہ بحث کر چکے ہوں بس میں اس کا اجاز یا اختصار سے ذکر کر دیتا ہوں. تفصیل کے لیے توقع کرتا ہوں کہ لوگ تدبر قرآن کو دیکھ لیں, ان کا معاملہ یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے پاس فرشتے آ گئے, اس نے فرشتے دیکھ لیے, کسی نے کوئی اور مشاہدہ کر لیا, مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. میرے نزدیک یہ مشاہدہ میرے لیے اس وقت مسئلہ بنے گا جب کہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ اس مشاہدے کی بنیاد پر میں کوئی نیا پیغام دے رہا ہوں, تو وہ تو میں مانوں گا نہیں. تو امام غزالی صبح شام فرشتوں سے ملاقات کریں, بھائی مجھے کیا ہے, آپ بھی کر لیا کریں. مجھے تو ان منقذوں من الضلال میں جہاں انہوں نے یہ بات بیان کیا اس پر اعتراض یہ نہیں ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ وہ اپنے حق تک پہنچنے کی داستان بیان کر رہے ہیں. ان کی کتاب المنقذ من الضلال کا موضوع یہ ہے کہ میں گمراہی سے نکل کر حق تک کیسے پہنچا, وہ اپنی داستان بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تعلیمیہ کے پاس گیا, میں امامیہ کے پاس گیا, میں فلسفیوں سے ملا, میں متکلمین سے ملا, آخر میں جا کر صوفیہ کے ہاں میری تشفی ہو گئی. پوری کتاب, وہ بڑی کتاب نہیں ہے, میرا خیال یہ آپ کے ہاں شاید 60-70 صفحے میں چھپی ہوئی آپ کو مل جائے گی, کسی لائبریری سے نکال کے پڑھ لیجئے. اور مجھے گمان ہے کہ شاید دنیا کی بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہوگا. میرے تو سامنے اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ امام صاحب امامیہ کے پاس گئے, تعلیمیہ کے پاس گئے, متکلمین کے پاس گئے, امام صاحب ساری دنیا میں پھرتے رہے لیکن قرآن کے پاس کیوں نہیں. اس سے بڑا سوال ہے میرے, یعنی اگر آپ کو کسی موقع پر کوئی تردد پیش آئے یا آپ محسوس کریں کہ راستہ واضح نہیں ہو رہا, تو آپ کہیں جی دیوبندیوں کے پاس گیا, بریلویوں کے پاس گیا, فلاں جگہ گیا, کتابیں پڑھی, مولانا مودودی کا مطالعہ کیا, علامہ اقبال کا مطالعہ کیا, سید قطب کا مطالعہ کیا, تو آخر میں جا کے تو میں پوچھوں گا کہ بھائی ایک اللہ کی کتاب بھی دنیا میں موجود تھی, اس کے پاس کیوں نہیں گیا. زیادہ بڑا سوال یہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں جا کے مجھے اطمینان ہو گیا. سبب کیا بتاتے ہیں؟ سبب یہ بتاتے ہیں کہ پہلے ہی دن ملائکہ کو میں بیداری کے عالم میں دیکھنے لگ گیا. تو کیا حق و باطل کا معیار یہ ہے کہ ملائکہ آپ بیداری میں دیکھنے لگ گئے؟ ہمیں تو یہ نہیں بتایا گیا. یہ بتایا گیا ہے کہ اب دنیا میں حق و باطل کا معیار اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی سنت. اس معیار پر تعلیمیہ, امامیہ, صوفیہ سب کو کیوں پرکھ کر نہیں دیکھا امام صاحب نے؟ تو ملاقات اگر ہوئی اور اچھے حالات میں امید ہوگی تو میں تو یہ سوال کروں گا ان سے. میرے سوالات تھوڑے مختلف.
جی استاد بہت شکریہ. یہ اگلا سوال ہے, آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ پانچ چیزیں حرام ہیں, ان نے چار لکھا ہے, آپ نے پانچ.
جو آپ ہیں یہ سب حلال ہیں اور رہے کرمی تو بھی بڑھا دیں.
آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ پانچ چیزیں حرام ہیں سورہ آراف کی آیت کے حوالے سے, لیکن اس کے علاوہ کئی چیزیں ہیں جیسے سود, جوا, بدکاری, تو یہ تمام گناہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟
ایک ایک کو لے کے دیکھ لیجئے. آپ قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ مال کے خلاف زیادتی ہے سود, خود بتا دیا ظلم کا مطلب ہوتا ہے زیادتی. تو پانچ چیزیں جو ہیں ان میں سے پہلی چیز فوائش ہے, دوسری چیز حق تلفی ہے, تیسری چیز جان مال آبرو کے خلاف زیادتی, چوتھی چیز شرک ہے اور پانچویں بدعت ہے. تو مجھے کوئی بتائیے کہ کون سی چیز اور دین میں ایسی ممنوع قرار دی گئی ہے جو ان پانچ کیٹیگریز میں نہیں آتی. سود مال دوسرے کے مال کو زیادتی سے لینا ہے, اس لیے حرام.
جی اگلا سوال ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ غامدی صاحب جو سنت اور حدیث میں فرق واضح کر چکے ہیں, اب ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ غامدی صاحب سے پہلے کن بزرگوں نے اس کو واضح کیا ہے.
ان کو بتا دیں کہ میرے بعد انشاءاللہ نہیں پوچھیں گے, آپ اس بزرگ کا نام لے لیا کیجیے. اسی قصے کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ کام کر دیا تاکہ کم سے کم بعد والوں کو تو یہ مشکل پیش نہ آئے, کوئی ایک بزرگ مل جائے پیش کرنے کے لیے. ایک مرتبہ ہمارے ایک بہت اچھے صاحب علم پروفیسر ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے, گورنمنٹ کالج میں بھی, وہ استاد امام امینہ حسن اصلاحی سے ملنے کے لیے گئے. تو انہوں نے بہت ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کیا کہ مولانا آپ سے ہم بہت استفادہ کرتے ہیں, لیکن آپ کی کچھ آراء ہیں جو متقدمین کے ہاں نہیں ملتی. تو مولانا نے کہا کہ فکر مند نہ ہو, کچھ دیر میں ہم بھی متقدمین ہو جائیں گے. لوگوں سے یہ کہیے کہ بھائی چیزوں کو دلیل کی بنیاد پر دیکھو اور سمجھو. علم کسی دور میں بند نہیں ہوتا, اور اگر علم کسی دور کے ساتھ خاص ہے تو آج راہ کرم اس کی تاریخ بتائیں. کیونکہ اگر آپ کہیں گے امام حنیفہ کے بعد بند ہو گیا تو امام شافعی کو گھر بھیجنا پڑے گا, اگر آپ کہیں گے کہ امام شافعی کے بعد بند ہو گیا تو امام احمد بن حنبل کو گھر بھیجنا پڑے گا, اگر آپ کہیں گے کہ چھٹی ساتویں صدی تک تو ٹھیک تھا, اس کے بعد بند ہو گیا تو امام ابن تیمیہ کے ساتھ کچھ معاملہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے علم ایک زندہ عمل ہے, یہ جاری رہتا ہے. میں نے کوئی بہت نئی بات نہیں کہی, وہ بات جو ہمارے یہاں بکھری بکھری سی موجود تھی اس کو بہت پریسیژن کے ساتھ بیان کر.
تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ غزوہ ہند کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, جو کہ بہت کنٹروورشل ٹاپک اب بن گیا ہے, ہندوستان میں بھی زیر بحث ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ یہ ہو کر رہے گا اور تینوں ملک جو ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش جو ہیں وہ ایک پھر سے ری یونائٹ ہو جائیں گے.
ڈاکٹر اسرار صاحب کے منہ میں بھی شکر, جی مجھے کیا اعتراض ہے اس کے اوپر, لیکن یہ غزوہ ہند کی روایت جو ہے یہ بالکل ہی موضوع روایت ہے, سند کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات نہیں بیان کرنی چاہیے جب تک کہ وہ تحقیق کے آخری معیار پر پوری نہ اترتی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات بیان کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. یہ کہانی نہیں ہے ابن بطوطہ کے نام سے سنا دوں گا میں, اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے کوئی بات بیان کرنی ہے تو میرے نزدیک اس میں پہلی لازمی چیز یہ ہے کہ سند بے غبار ہونی چاہیے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ درایت کے اصولوں پر بھی پوری اترے. درایت کے اصول کیا ہے, یہ کوئی مبہم چیز نہیں ہے, وہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو, وہ قرآن و سنت کے خلاف. تو اس لیے روایات کے معاملے میں جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو محض ایک کہانی کے طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا, پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ محدثین نے اس کو قبول بھی کیا یا نہیں. تو یہ محدثین کے ہاں ناقابل اتفاق روایت ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایسی باتیں نہیں بیان کرنی چاہیے. درایتاً بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ روایت کو سند کو نظر انداز کر دیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس غزوہ ہند کا اطلاق پھر محمد بن قاسم کے حملے پر کیوں نہیں ہوا؟ اس طرح کی باتیں بہت سوچ سمجھ کے کہنی چاہیے.
جی بہت شکریہ استاد. یہ اپنا سوال پوچھیں گے ہمارے ساتھ مہمان نہیں آئے. جی
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
میرا سوال ہے کہ جنرل کے ایک جیسے ہم انڈین جو پالیسی ہے منی پہ بہت سے سوال ہوئے ہیں, تو میرا منی پر ہے کہ ہم مجبوراً ہوتا ہے کہ مکان بنانا ہوتا ہے یا کسی کو گاڑی خریدنی ہوتی ہے تو اس پہ لون لینا ہوتا ہے, اور لون کا جو پالیسی ہے کہ اس پہ سب کو انٹرسٹ اس پہ دینا ہی پڑتا ہے, مسلمان کو بھی نان مسلم کو سب کو دینا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں آپ لون مت لیجیے, لیکن لون مجبوری کے تحت لینا بھی پڑتا ہے تو اس پہ انٹرسٹ دینا ہی پڑتا ہے. اور ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نابینا ہوں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ نبی کے مطابق اپنا مال کو اپنے فیوچر کے لیے بچا کے رکھیں کبھی فیوچر میں برے وقت میں کام آ سکتا ہے, لیکن آج کا طریقہ ہے کہ اپنے مال کو اپنے پیسے کو بینک میں سیو کر کے رکھتے ہیں, کہ بہت سے اس میں ہے میوچل فنڈ ہے, ایل آئی سی ہے, ہے نا, ہیلتھ انشورنس ہے, تو اس میں بھی انٹرسٹ لگتا ہے. تو اس طرح کے حضرات جیسے جو ہینڈی کیپ ہے نابینا, تو اس میں بھی انٹرسٹ لگتا ہے, تو اس کو کیسے پہچانے؟ اور یہ دو ہے میرے سے.
حالانکہ انہوں نے کچھ جواب دے دیا تھا, لیکن آپ تاخیر سے آئے, کوئی بات نہیں. جی استاد
جی, دیکھیے پہلی تو بنیادی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ گورنمنٹ کی جو اسکیمیں ہیں یا بعض ایسے فنڈ ہیں جن کو, جن کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں آپ کے ساتھ کوئی منافع پر باقاعدہ بھاؤ تاؤ کیا جا رہا ہو. گورنمنٹ کیا کرتی ہے, وہ آپ سے قرض لے لیتی ہے بہت سی سیونگ کی اسکیموں میں, اور بہت سی سیونگ کی اسکیموں میں قرض لینے کے بعد وہ اس کے اوپر کچھ زائد اپنی مرضی سے دے کے وہ آپ کو واپس کر دیتی ہے. میرے نزدیک یہ معاملہ سود سے مشابہ تو ضرور ہے, لیکن اس کو سری سود نہیں کہا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سود میں قرض دینے والا مطالبہ کرتا ہے, یہاں مطالبے کا سوال ہی نہیں ہوتا. حکومت شرح بھی خود ہی طے کرتی ہے, تو رد احسن کسی صورت بن جاتی ہے, یعنی سری رد احسن بھی نہیں ہے, رد احسن کسی صورت بن جاتی ہے. رد احسن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھ کو قرض دیا اور میں اپنی خوشی سے کچھ زیادہ واپس کر رہا ہوں. جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع کے اوپر اونٹ قرض لیا تو دوسرے موقع پر واپس کرنے کا مرحلہ آیا تو فرمایا کہ بھائی اس کا تو اونٹ کچھ کمزور سا تھا, ذرا فربا اس کو واپس کرو. تو اچھے طریقے سے قرض کو واپس کرنے کا عمل رد احسن کہلاتا ہے. تو میرے نزدیک اس میں رد احسن کی سی صورت بن جاتی ہے, لیکن دوسرے پہلو سے دیکھیں تو چونکہ قرض پر نفع لیا جا رہا ہے تو سود کا احتمال بھی پیدا ہوتا ہے. تو میں ان لوگوں کے لیے اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں جو معذور ہیں, جو کوئی کاروبار نہیں کر سکتے, ریٹائر ہوئے ہیں اور اب وہ کس کو پیسے دیں, یا اور کوئی اس طرح کی مجبوری ان کو درپیش ہے کہ وہ براہ راست کاروبار نہیں کر سکتے, ان کے لیے اس کو میں گوارا کرتا ہوں. لیکن باقی لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ یہ ایک مشتبہ معاملہ ہے, اس سے وہ بچنے کی کوشش کریں. دین میں معاملات جو ہوتے ہیں ان میں ہمیں اللہ کے پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے کہ الحرام بین والحلال بین. حرام بھی واضح ہوتا ہے, حلال بھی واضح ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات بینہما امور متشابہات, بعض اوقات ان کے درمیان میں کچھ ملتے جلتے سے معاملات ہوتے ہیں. تو میرے نزدیک یہ معاملہ ایسی صورت اختیار کر گیا ہے. قرض کے لحاظ سے دیکھیے تو سود معلوم ہوتا ہے, اور اگر واپسی کے معاملے میں شرائط کے لحاظ سے دیکھیے تو رد احسن معلوم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں معذور لوگ فائدہ اٹھا لیں, مجبور فائدہ اٹھا لیں, بیوائیں فائدہ اٹھا لیں, ریٹائرڈ لوگ فائدہ اٹھا لیں, لیکن جو لوگ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس سے بچیں تو یہ بہتر ہے. یہ تو آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے. پہلے سوال کے جواب میں, اور یہ بات جو ہے آپ چاہیں تو میری کتاب مقامات ان سے لے لیں, اس میں میں نے اس کو لکھ بھی دیا اور اس کے دلائل بھی بیان کر دیے. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب آپ گھر لیتے ہیں یا جب آپ گاڑی لیتے ہیں تو یہ اصل میں کوئی قرض کا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ ہائر پرچیز اگریمنٹ. اس کی نوعیت بالکل ایسی ہے, سادگی سے سمجھا دیتا ہوں, کہ آپ نے میرا گھر کرائے پر لیا تو میں نے آپ سے کہا کہ 50,000 روپے کرایا ہے, میں یہ گھر آج کی قیمت پہ آپ کو بیچ بھی دیتا ہوں, آپ 50,000 اس کے ساتھ مجھے قسط میں دے دیا کریں. یہ بالکل جائز معاملہ, اس میں کوئی تردد نہیں ہے. اس وجہ سے مارٹگیج کے تمام معاملات, گھر خرید رہے ہیں, گاڑی خرید رہے ہیں, یہ قرض کے معاملات ہی نہیں ہے, یہ ہائر پرچیز کے معاملات ہیں. یعنی بینک نے ایک گھر خرید کے, گاڑی خرید کے آپ کو بیچ دی, اس کے کاغذات اپنے پاس رکھ لیے ہیں, چونکہ آپ نے ابھی اس کی قیمت اقساط میں ادا کرنی ہے تو استعمال کا کرایہ لے رہا ہے. یہ بالکل جائز معاملہ ہے, اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے.
جی استاد محترم, بہت شکریہ. آخری سوال میں کرنا چاہوں گا, اس کے بعد ہم اختتام کریں گے. یہ پوچھتے ہیں کہ آج کل یہ ہمارے زمانے میں, خصوصاً ہندوستان میں جہاں غالب اکثریت غیر مسلموں کی ہے, ہم کس طرح سے غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, اور غیر مسلموں کے ساتھ کو اپروچ کس طرح سے کرنا چاہیے. اور اس میں میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر اس میں یہاں مطلب بعض موقع پر حالات اس طرح سے بن جاتے کہ وہ جا رہا نا انداز ہو جاتا ہے تو وہاں اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اور دین کو دینی دین کی دعوت کو کس طرح سے پیش کرنا چاہیے؟
یہ جارحانہ معاملات ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی ہو جاتے ہیں, پاکستان میں روز ہوتے رہتے ہیں. پچھلے 30-35 سال ہم نے جارحیت بھگتی ہے, اس وجہ سے جارحیت کہیں بھی ہو سکتی ہے. آپ کا کام ہے محبت کے ساتھ پیش آئیں, باہمی احترام کے ساتھ بات کریں, اور اگر باہمی کا موقع نہ ہو تو اپنی طرف سے احترام کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. ریسپیکٹ دیں دوسروں کو, عزت دیں دوسروں کو, اور ان کے ساتھ حسن معاشرت روا رکھیں. آپ کا ہمسایہ ہے, آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے, آپ کے ساتھ کوئی معاملات ہیں, ہر جگہ کھانے میں, پینے میں, دعوت دینے میں, تقریبات میں شریک ہونے میں, یعنی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے آپ کو اجتناب کرنا ہے, کوئی اخلاقی خرابی ہے یا شرک ہے. باقی ہر چیز میں ان کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ کریں. یہی چیز ہے کہ جو آپ کو موقع فراہم کرے گی کہ آپ کسی مناسب وقت پر حکمت کے ساتھ اپنے دین کی دعوت بھی پیش کر سکے, آپ ان کو کوئی چیز پڑھنے کے لیے بھی دے سکے, آپ اللہ کی کتاب سے ان کو متعارف کرا سکیں. تو غیر مسلم دنیا میں ہر جگہ ہے. اس میں بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ امریکہ میں جاتے ہیں کبھی یہ سوال نہیں پوچھتے, برطانیہ میں جاتے ہیں کبھی یہ سوال نہیں پوچھتے, ہندوستان ہی میں کیوں پوچھتے ہیں, وہاں اکثریت میں. ایسے لگتا ہے کہ سیاسی مخاصمتوں نے صورتحال خراب کر دی ہوئی. آج راہ کرم اس سے اوپر اٹھئے, ہندوستان آپ کا ملک ہے, اس سے محبت کریں, اس کے وفادار رہیں, اس کی کامیابیوں پہ خوش ہوں. اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ کو حاصل ہے, اور جو آپ کے ابنائے وطن ہیں, خواہ وہ ہندو ہو خواہ وہ کسی دوسری مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے ساتھ عزت, احترام, محبت, شفقت, حسن سلوک, حسن معاشرت کا رویہ, اس کے بعد ہی آپ کے لیے یہ موقع ہوگا کہ آپ وہاں باعزت زندگی بھی بسر کریں گے اور اپنا پیغام اور اپنی دعوت بھی.
بہت شکریہ استاد محترم آپ کا, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں ہمارے حاضرین کے سوالات کے جوابات فرمائے.
میں بھی بہت شکر گزار ہوں کی عزت افزائی کی, اس کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا. آپ نے فرمایا کہ میں کوئی بات کہوں تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں اور ہمیشہ وہی بات دہراتا بھی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں علم کے سچے طالب بنیے. علم کا سچا طالب نہ مفادات کا اسیر ہوتا ہے, نہ تعصبات کو اہمیت دیتا ہے, نہ دلیل کے بجائے اکابر کے حوالے پیش کرتا ہے. علم کا سچا طالب سچائی کے لیے ہر اینٹ اٹھانے کے لیے اور ہر پتھر الٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور جب آپ علم کے سچے طالب بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, آپ جدوجہد کریں گے اللہ راستے دکھائے گا. تو یہ راستے پھر اللہ تعالیٰ جگہ جگہ سے دکھاتا ہے, راستے پیدا کرتا ہے, وہ دل کھول دیتا ہے, وہ شرح صدر عطا فرماتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے. تو میری بستہ درخواست یہی ہے کہ اس دور میں اب اپنے آپ کو تعصبات سے, فرقہ بندیوں سے بالا تر کر کے دین کا سچا علم حاصل کرنے کی جدوجہد کیجیے. رہ گئی یہ بات کہ میں کوئی بات کہتا ہوں یا کوئی اور, ہم سب انسان, کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو سب انسان, بڑے سے بڑا فقیہ ہو سب انسان ہے. ہم میں سے کسی پر نہ الہام ہوتا ہے نہ وحی آتی ہے, وحی و الہام کا سلسلہ محمد الرسول اللہ پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اس وجہ سے ہم میں سے کسی کی بھی بات میں غلطی ہو سکتی, چنانچہ اپنے آپ کو کسی کنویں میں بند کرنے کے بجائے سب اہل علم کی بات سنیے, سب کا احترام کیجیے, دلیل کی بنیاد پر بات کو پرکھیے. اور جس طرح صحابہ کا طریقہ تھا کہ اگر ان کو ایک بات حضرت عبداللہ بن مسعود کی کبھی لگتی تھی, اس کو جا کے حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے رکھ دیتے تھے, اگر وہ اس کو قبول کر لیتے تو اچھی بات, اگر وہ اس سے مختلف کوئی بات کہتے تو موازنہ کر کے جس بات کو صحیح سمجھتے اسے اختیار کر لیتے. تو نہ علماء سے منہ موڑیے, نہ بات سننے سے گریز کیجیے, نہ کسی ایک کنویں میں بند ہو کر رہ جائیے. نہ مجھے کوئی الہام ہوتا ہے, میں تحقیق کرتا ہوں, دیانتداری سے اپنی بات بیان کر دیتا ہوں, میری بھی سنیے دوسروں کو بھی سنیے. ہم سب دین کے خدام ہیں اور اس حیثیت سے آپ کی بھی خدمت کرتے ہیں. جو بات ٹھیک لگے, ٹھیک لگے یعنی قرآن کے قریب لگے, اللہ کے پیغمبر کی بات کے قریب لگے, اس کو قبول کریں. تمام عبادت اللہ کے لیے، ساری عقیدت محمد الرسول اللہ کے لیے، علماء صرف احترام کے مستحق، اس سے زیادہ کچھ نہیں.
بہت شکریہ آپ کا استاد محترم، تھے امان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.